ایمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر یہ کہ انہوں نے یہ کہا ابعث اللہ بشر رسولا، کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ گمراہی ہم نے پہلے بھی بات یہ سمجھی تھی کہ ہر دور میں یہ رہی ہے کہ جس نے رسول کو بشر مانا اس نے رسالت سے انکار کر دیا، اور جس نے رسول مانا اس نے بشریت سے جو وہ انکار کر دیا۔ تو یہی اعتراض ادھر بھی تھا قریش مکہ کا بھی اللہ کے رسول کے حوالے سے کہ بھئی یہ تو بشر ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، بارگننگ کرتے ہیں، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ قل، اے نبی ان سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، کہ اگر ہوتے زمین میں فرشتے اور چلتے پھرتے اطمینان سے فرشتے زمین میں رہتے، لنزلنا علیہ من السماء ملک رسولا، تو ہم لازمن اوپر آسمان سے پھر فرشتے رسول بنا کر بھیجتے۔ یعنی بات کو کلیئر کیا گیا کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ رسول بشر ہیں، ان کو تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، تو لہٰذا یہ ہے کہ زمین پر کون بس رہا ہے؟ انسان بس رہے ہیں، اور انسانوں کے لیے جو حجت تمام کر سکتا ہے وہ کوئی انسان ہی کر سکتا ہے۔ اگر تو ہم انسانوں میں کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو انسانوں کے پاس، میرے اور آپ کے پاس ایک عذر یہ ہوتا کہ بھئی یہ تو فرشتہ ہے، اس کو تو کوئی حاجت نہیں، ہمیں تو یہ حاجتیں ساتھ لگی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس عذر کو توڑنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں میں انسان ہی کو رسول بنا کے بھیجا تاکہ وہ اپنے قول اور فعل کے ذریعے سے حجت تمام کرے، جس طرح سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ فرمایا قل، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ، انہ کان بعبادہ خبیرم بصیرہ، اور بے شک وہ اپنے بندوں پر باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اب گمراہوں کا جو الپناک انجام ہے وہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا جا رہا ہے، پہلی بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ ومن یہد اللہ فہو المہتد، اور جسے اللہ ہدایت دے پس وہی ہدایت پانے والا ہے، ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہم اولیاء من دونہ، تو پھر نبی آپ ان کے لیے اس کے سوا کوئی پھر مددگار نہیں پائیں گے۔ ونحشرہم یوم القیامۃ علی وجوہہم، اور ہم قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل انہیں جو ہے وہ اٹھائیں گے، قیامت کے دن انہیں برپا کریں گے ان کے چہروں کے بل، اس حال میں کہ امیوں و بکموں و سما، کہ وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہیں کہ جو کہ اس حالت میں وہ اٹھیں گے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی وہ جہنم کی آگ بجھنے لگے گی، وہ ہلکی ہونے لگے گی، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے اس جہنم کی آگ کو پھر سے بھڑکا دیں گے اور بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کی سزا ہے باسبب اس کے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس روش سے اور اس انجام بس سے محفوظ فرمائے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا ہم اثر نو پیدا کر کے دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے؟ اولم یرو، جواب دیا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اتنی بڑی کائنات جب وہ بنا سکتا ہے تو تم 5-6 فٹ کے انسان کو دوبارہ بنانے پر کیسے وہ قادر نہیں؟ قادر علی ان یخلق مثلہم، تو وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے جو ہے وہ اور پیدا کرتے ہیں۔ او جعل لہم اجل لا ریب فی، اور اسی نے ان کے لیے مقرر کیا ہے ایک وقت کہ جس کے ہونے پہ بھی کوئی شک نہیں، وہ قیامت کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ فاب الظالمون الا کفورا، اور ظالموں نے ناشکری کے سوا کچھ قبول نہ کیا۔ قل، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، کہ اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، تو تم اتنے کنجوس ہو کہ اذا لم لام سکتم خشیت الانفاق، کہ تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے اس خزانے کو جو ہے وہ لازمن بند کر کے رکھتے۔ وقاد الانسان قطورا، اور انسان تو بہت تنگ دل ہے۔ ولقد آتینا موسیٰ 9 آیات بینات، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ 9 کھلی نشانیاں ہیں کہ جو کہ دین۔ فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءہم، اور بس بنی اسرائیل سے پوچھو کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، فقال لہ فرعون، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ اے موسیٰ بے شک میں تو تمہیں گمان کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے، تم سحر زدہ انسان ہو، معاذ اللہ سم معاذ اللہ. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء، اس نے کہا کہ البتہ تو جان چکا ہے کہ اس کو نازل نہیں کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تم جان چکے ہو کہ اس کو نازل نہیں کیا، مگر کس ہستی نے؟ الا رب السماوات والارض بصائر، مگر زمین و آسمان کے اس پروردگار نے، اس فاتر اور اس مالک نے، کہ یعنی تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لیے. یہ قرآن جو نازل ہوا ہے، یہ یعنی جو بھی موسیٰ علیہ السلام پر جو بھی کلام نازل ہوا اور جو نشانیاں دی گئیں، تو فرمایا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ تمہارے رب نے نازل کیے تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لیے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَذْبُورًا، اور اے فرعون بے شک میں تجھے گمان کرتا ہوں کہ تو مذبورہ، ہلاک ہونے والوں میں سے، تو ہلاکت چاہتا ہے، تو ہلاک شدہ ہونے والوں میں سے ہے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور پس اس نے ارادہ کیا فرعون نے کہ انہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کو سرزمین مصر سے جو ہے وہ نکال دے. فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھ جو بھی تھے آل فرعون سب کو جو ہے وہ غرق کر دیا. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور پھر ہم نے فرمایا اس کے بعد بنی اسرائیل کو کہ اسکنوا الارض، کہ اب تم اس زمین میں جو ہے وہ رہو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور یہ ہے کہ جب آخرت کا جو ہے وہ وعدہ آئے گا، جب وہ قیامت برپا ہوگی، جنا بکم لفیفہ، تو ہم تم سب کو جو ہے وہ جمع کر کے سمیٹ کر جو ہے وہ لے آئیں. اب دیکھیں کتنی بڑی نشانی ہے کہ جو یہودیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بیان فرما دی، یعنی جب وہ قیامت کے دن قریب آئے گا تو ہم تمہیں لپیٹ کر ایک جگہ جو ہے وہ جمع کر دیں گے. اور جو بھی یہ گریٹر اسرائیل کے لیے اسرائیل پوری پلاننگ کر رہا ہے اور فلاں جگہ اور فلاں جگہ حملے امریکہ کو استعمال کر کے، یعنی یہ بات ہم سب کو پتا ہے کہ گریٹر اسرائیل ہی کے لیے افغانستان میں جو ہے وہ امریکہ کی آمد ہوئی تھی اور اسرائیل پیچھے سے جو ہے وہ ڈورے وہ ہلا رہا تھا تاکہ جو ہے وہ پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے اس کو جو ہے وہ ختم کریں. یہ نشانہ اصل میں وہ پاکستان کی ایٹمی قوت تھی، اس لیے کہ اصل میں اسرائیل کا جو پہلا وزیر اعظم تھا بل گوریون، اس کے تو آن ریکال الفاظ ہیں، بھری محفل میں اس نے کہا تھا کہ ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں، ہمیں خطرہ ہے تو صرف پاکستان سے ہے. اور اس نے کھڑے ہو کے یہ کہا، ببانگے دہل کہا، کہ میں رہوں نہ رہوں پاکستان کسی صورت جو ہے وہ نہیں رہنا چاہیے. اور یہ بات اس نے اس وقت کہی تھی کہ جب پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت نہیں تھا، اب تو ایٹمی قوت بن گیا، اور یہ ایٹمی دانت کو توڑنے کے لیے پاکستان کے وہ کس طرح سے بہانے بہانے سے مختلف علاقوں میں اور قرب و جوار میں جو ہے وہ آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں ان تمام سازشوں سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اس مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے. لیکن بہرحال جو بھی یہ گریٹر اسرائیل کی یہ تگ و دو ہے، انشاءاللہ یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ ہے کہ جو کہ بنے گا، یہ عظیم قبرستان بننے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے قریب ہم تم سب کو جو ہے وہ سمیٹ کر لے آئیں. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، بڑے جلالی انداز میں قرآن کی عظمت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اب قرآن سے تعلق ہی قوموں کے مقدر کا فیصلہ ہوگا اسی قرآن کی بنیاد پر. فرمایا جا رہا ہے وبالحق انزلنا، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا. وبالحق نزل، اور وہ سچائی کے ساتھ جو ہے وہ نازل ہوا ہے، اترا ہے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے نبی آپ کو نہیں بھیجا مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. تو لہٰذا اب یہ قرآن ہی فیصلہ کرے گا امت کے مقدر کا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن ہم نے جدا جدا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. یہ بات بھی ہم نے سمجھی تھی کہ قرآن کے نزول کی دو کیفیات ہیں، ایک جو ہے وہ بیک وقت لوح محفوظ سے اس آسمائے دنیا پر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کو نازل کیا، کون سی رات میں؟ لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، لوح محفوظ سے اور اس آسمائے دنیا پر یک دم. یہ ہے انزال، اس کے لیے انزال کی اصطلاح آتی ہے. اور پھر اس آسمائے دنیا سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک تک، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ 610 سے 632 عیسوی کے درمیان قرآن کا نزول ہوا ہے بذریعہ تنزیل. یہ تنزیل کا لفظ ہے کہ جو کہ ابھی بھی ہم نے پڑھا سورہ بنی اسرائیل میں, وہ ننزل من القرآن, ہم قرآن کی تنزیل کر رہے ہیں, قرآن کو بتدریج جو ہے وہ نازل کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ پھر تنزیل ہے, یہ دو ادوارات سے قرآن کا نزول ہوا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے لوگوں پر کہ تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر جو ہے وہ ان پر پڑھیے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, اور ہم نے اسے بتدریج ہی ہے کہ جو کہ نازل کیا ہے. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ. اِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا, اور بلا شبہ جنہیں اس سے قبل علم دیا گیا ہے تو لہٰذا وہ جب بھی وہ ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے تھوڑیوں کے بل جو ہے وہ گر پڑتے ہیں, عاجزی جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں, اس کے احکامات کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوتے چلے جاتے ہیں. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہے کہ جو کہ پاک ہے, اِن کَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا, اور بے شک ہمارے رب کا وعدہ وہ لازماً پورا ہو کے رہنے والا ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا, اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل جو ہے وہ گر پڑتے ہیں, اور یہ قرآن ان میں عاجزی اور زیادہ ہے کہ جو کہ بڑھاتا ہے. آیت سجدہ ہے, انشاءاللہ سجدہ کریں گے. فرمایا جا رہا ہے کہ قل ادعوا اللہ عابد الرحمن, اے نبی آپ فرمائیے کہ تم پکارو اللہ کہہ کر یا پکارو رحمان کہہ کر. ایما تدعو, جو کچھ بھی تم پکارو گے جس نام سے بھی پکارو گے, فلہ الاسماء الحسنی, تو سبھی اچھے نام وہ اللہ ہی کے لیے ہیں, چاہے وہ رحمان ہو, رحیم ہو, سمیع ہو, بصیر ہو, یہ سارے اسماء ہیں کہ جو کہ اللہ کے اچھے نام ہیں. ولا تجہر بصلاتک, اور نہ اپنی نماز میں آواز بہت زیادہ بلند کرو, ولا تخافت بہا, اور نہ اس میں بالکل ہی جو ہے وہ پست ہو جاؤ, بلکہ روش کیا ہونی چاہیے, وابتغی بین ذالک سبیلا, بلکہ اس کے درمیان کا راستہ ڈھونڈو, یعنی آواز اور قرات میں بھی اعتدال کی روش ہے کہ جو اختیار کرو. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا, اے نبی آپ فرمائیے کہ تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے وہ کہ جس نے کوئی, یعنی جس کی کوئی, جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی. یعنی یہ جو آیت ہے آپ دیکھیں گے یہ توحید باری تعالی کا عظیم جو ہے وہ خزانہ ہے. یعنی اس آیت میں توحید نظری کو بھی اللہ نے بیان کر دیا, توحید عملی کو بھی بیان کر دیا, اور ہر طرح کی شرک کی نفی ہے کہ جو اللہ تعالی نے اس میں اس کا بیان جمع کر دیا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی. ولم یکن لہ شریک فی الملک, اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے, کوئی ساجی ہے. ولم یکل لہ ولی من الذل, اور نہ اس کا کوئی مددگار ہے کمزوری کے سبب. یہ تو دنیاوی بادشاہوں پر تم نے اللہ کو قیاس کر لیا کہ جس طرح سے جو ہے وہ دنیاوی بادشاہ اس کے وزرا ہوتے ہیں اور اس کے کچھ لاڈلے ہوتے ہیں, پوری سلطنت چلانے کے لیے وہ خود سے نہیں چلا سکتا تو اس کے کچھ وزرا اس کے ہیلپ کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں, دست و بازو بنتے ہیں. معاذ اللہ, اللہ ایسا کوئی ناتوا نہیں ہے, کوئی کمزور نہیں ہے, تو لہٰذا اس کا کوئی مددگار نہیں ہے اس کی کمزوری کے سبب. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, اور خوب اس کی بڑائی ہے کہ جو کہ بیان کرو. الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل ہماری جو ہے وہ مکمل ہوئی, اب سورہ کہف کا مطالعہ ہے کہ جو انشاءاللہ ہمیں کرنا ہے. سورہ کہف, یہ تعارف میں اس کی یہ بات نوٹ فرمائیں, احادیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عظمت جو ہے وہ اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ دجالی فتنہ, اس کا توڑ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کہف میں رکھا ہے, اور جمعے کے دن اس کا خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہتمام جو ہے وہ کیا جانا چاہیے. یعنی پوری سورت یا کم از کم اس کے ابتدائی جو ہے وہ آیات، 10 آیات یا آخری 10 آیات، اس کا کم از کم جو ہے وہ اہتمام کر لیا جائے تو جو بھی دجالی فتنہ ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ یہ دجالی فتنہ کیا ہے اس کو انشاءاللہ ابھی ہم سمجھتے ہیں۔ باقی ایک مستردک حاکم میں ایک روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سورہ کہف، یہ سورت، یہ دوسرے جمعے تک، یعنی ایک جمعہ اگر اس کو پڑھے اللہ کا بندہ تو دوسرے جمعے تک بندے کے لیے یہ نور ہے کہ جو کہ کر دیتی ہے، اس کی ایسی اہمیت ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے اپنی قوم کو دجالی فتنے سے جو ہے وہ آگاہ نہ کیا ہو۔ اب یہ ہے کہ یہ دجالی فتنہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو وہ شخصیت ہے، شخصیت دجال، کہ جو کہ قرب قیامت جو ہے وہ اس کا نزول ہوگا اور اس کا وہ ظاہر ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دوبارہ نزول ہوگا بحیثیت امتی، لہٰذا یہ ہے کہ پھر آپ کے ہاتھوں سے یہ شخصیت دجال اس کو، یعنی اس کا خاتمہ ہوگا، وہ اس کو ہلاک کریں گے۔ باقی ایک ہے دجالی فتنہ، دجالی پرفڈی، کہ جو کہ اصل میں اس دجال شخصیت کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار کر رہی ہے، یہ دجالی فتنہ۔ اور یہ ہر دور میں دجالی فتنہ کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ رہا ہے، اور اس سے ہر نبی نے جو ہے وہ پناہ مانگی ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ دجل کسے کہتے ہیں عربی میں؟ عربی میں دجل کہتے ہیں فریب یا پردے کو، یعنی اگر کوئی شے پردہ بن کر کسی شے کی حقیقت کو جو ہے وہ چھپا دے تو اسی کو جو ہے وہ فریب کہتے ہیں، اور اسی کو جو ہے وہ دجل کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسی شے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو جائے کہ وہ احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ پورے نہ کر سکے، تو اسی کو پھر جو ہے وہ دجال فتنہ کہا جاتا ہے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ سب سے بڑا اس وقت جو دجال فتنہ، دجالی پرفڈی ہمارے معاشرے میں ہے، وہ ہے دنیا پرستی کی صورت میں، اور یہ دنیا پرستی اس کی انتہا ہے مادہ پرستی، یعنی شرک آف دا ٹائم اس زمانے کا جو سب سے بڑا شرک ہے وہ اصل میں ہے میٹیریلزم، مادہ پرستی۔ اور اسی مادہ پرستی کی نفی ہے سورہ کہف میں مختلف مضامین کے ذریعے سے اور مختلف واقعات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ فرمائی ہے۔ اور یہ بھی بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس وقت مغربی تہذیب، وہ ننگی تہذیب، اس کی بنیاد اصل میں یہی مادہ پرستی ہے۔ یہ جو بھی مغربی تہذیب ہے اصل میں اس نے کیا کیا، مادہ پرستی نے اصل میں، میٹرلزم نے، کہ تین حقائق سے صرف نظر کر کے، شفٹ آف ایمفسس کر کے، تین عارضی چیزوں پر جو ہے وہ انسان کا فوکس کر دیا۔ تین بڑے بڑے حقائق کیا تھے اور کن تین عارضی حقائق کی طرف رخ کر دیا اس مادہ پرستی نے، کہ دیکھیں ایک بہت بڑی حقیقت وہ ہے اللہ کی اپنی ذات۔ تو اس مادہ پرستی نے یہ کیا کہ اس حقیقت کی طرف، یعنی اللہ کی طرف سے رخ پھیرا، اور ایک عارضی ہے یہ کائنات، یہ یونیورس، اس کی طرف جو ہے وہ مادہ پرستی نے فوکس کر دیا کہ اللہ کے بجائے کائنات، اور بس کائنات ہی کو جو ہے وہ ایکسپلور کرنا، اور اسی کو جو ہے وہ تسخیر کرتے ہوئے، اور ایجادات ہو رہی ہیں، اور انسان کہاں سے کہاں جو ہے وہ پہنچ گیا، لیکن کس کی کاسٹ پر؟ اللہ کی کاسٹ پر۔ اللہ کو بالکل صرف نظر اور کائنات پر جو ہے وہ غور، یہ ہے حقیقت سے ایک عارضی کیفیت کی طرف رخ پھیر دینا، یہ مادہ پرستی نے کیا۔ پھر دوسری ایک بہت بڑی حقیقت ہے، وہ ہے روح، ابھی ہم پڑھ کر آئے، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اس جسم کے اندر اللہ کی پھونکی ہوئی روح، اس کے اپنے تقاضے ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں، لیکن مادہ پرستی نے یہ کیا کہ یہ روح کس نے دیکھی، تو لہٰذا روح سے انکار کیا اور شفٹ آف ایمفسس کیا جسم کی طرف، بس اسی خاکی وجود کو پالنا ہے، پوسنا ہے، پیٹ کو جو ہے وہ بھرنا ہے، اور روح کے تقاضوں سے بالکل غافل کر دیا مادہ پرستی نے۔ پھر تیسری بڑی حقیقت تھی اخروی زندگی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی جو موت کے بعد شروع ہونی، تو لہٰذا مادہ پرستی نے اس کا انکار کیا اور شفٹ آف ایمفسس کیا دنیاوی زندگی کی طرف، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اسی میں جو ہے وہ کماؤ کھاؤ اور یہ ہے کہ عیاشی کرو۔ تو یہ تین بڑے حقائق سے تین عارضی چیزوں کی طرف رخ پھیر دیا اس مادہ پرستی نے، کہ جس کا توڑ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں جو ہے وہ رکھا ہے۔ اسی اعتبار سے دجالی تہذیب بھی جو ہے وہ کانی ہے، یعنی اللہ، روح اور اخروی زندگی کی طرف ایک آنکھ جو ہے اس نے بند کر دی، اور ایک آنکھ ہے کہ جو کہ کھول دی، کہ بس کائنات ہے، خاکی وجود ہے، اور بس یہ دنیاوی زندگی ہے۔ لہٰذا جس طرح سے یہ دجالی تہذیب کانی ہے، اسی طرح سے قرب قیامت جو وہ دجال آنے والا ہے وہ بھی حدیث میں آتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ کانا ہوگا، وہ بھی ممسوح العین ہوگا، یعنی بالکل کانا ہوگا. اور یہ دجال کے جو قرب قیامت آئے گا یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور یہ دجالی تہذیب، یہ دجالی پرفیڈی اس دجال شخصیت کی راہ ہے کہ جو کہ ہموار کر رہی ہے. اب وہ کس طرح سے کر رہی ہے؟ دیکھیں آج کی جو بھی یہ ٹیکنالوجی ہے کہ وہ بات یعنی ثابت کر رہی ہے احادیث کے مطابق، جو بھی قوتیں اللہ تعالیٰ اس دجال شخصیت کو دے گا، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کچھ قوتیں ہیں کہ جو اسے عطا ہوں گی. تو لہٰذا اب اس دجالی شخصیت کے لیے یہ دجالی پرفیڈی کس طرح سے راہ ہموار کر رہی ہے، وہی قوتیں جو ہے وہ اب اس کی راہ ہموار کر رہی ہے. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ دجال کی جو سواری ہے اس کا ایک قدم مدینے میں ہوگا تو ایک قدم جو ہے وہ دمشق میں ہوگا، یعنی فاصلے جو ہے وہ بیمانی ہو جائے. آج آپ دیکھیں کہ جہاز کا جو بھی سفر ہے تو لہٰذا یہ مکانی فاصلے وہ بالکل صفر ہو گئے. جیٹ طیاروں کے ذریعے سے پتہ نہیں انسان کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ دجال کی جو آواز ہے یہ مشرق و مغرب کے لوگ بیک وقت جو ہے وہ سنیں گے. اور آج ٹی وی، انٹرنیٹ اور اسکائپ کے ذریعے سے اور فلاں فلاں کیا کیا چیزیں سروسز آ گئی ہیں کہ ایک جگہ آپ بیان کریں اور پوری دنیا میں جو ہے وہ بیک وقت آپ کو جو ہے وہ سنا جا سکتا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ دجال ایک آدمی کو چیرے گا اور اس کے دو ٹکڑے کرے گا پھر جوڑ دے گا. آج سرجری ہے یہ جو کہ یہ کام کر رہی ہے، ٹکڑے کر کے اور یہ ہے کہ سرجری کے ذریعے سے دو ٹکڑوں کو جو ہے وہ جوڑ دیا جاتا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ دجال مادر ذات اندھے کو ٹھیک کر دے گا. تو لہٰذا آج آنکھیں ہیں کہ جو کہ ریپلیس ہو رہی ہیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، ایک ہاتھ میں پانی ہوگا، اور جو آگ ہوگی وہ اصل میں جو ہے وہ پانی ہوگا، اور جو پانی ہوگا وہ اصل میں آگ ہوگی، اور اسی میں پھر اہل ایمان کو جو ہے وہ امتحان ہوگا. اور آج جو ہے وہ بہرحال یہ آگ اور پانی کا جو کھیل ہے یہ امریکہ یہود کے کہنے پر یہ سارے کام کر رہا ہے. کہیں آگ برسا رہا ہے، کہیں جو ہے وہ پانی برسا رہا ہے. کہیں آگ برسا رہا ہے ڈیزی کٹر کے ذریعے سے اپنے جو ہے وہ ہوائی جہاز اور ٹینکرز کو استعمال کر کے، اور کہیں جو ہے وہ پھر خوراک بھی جو ہے وہ جہازوں کے ذریعے سے نیچے پھینک رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پوری دجالی پرفیڈی اس دجال شخصیت کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے، اور یہ دجالی پرفیڈی اس کا توڑ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ کہف میں رکھا ہے. اس تمہید کے بعد انشاءاللہ اب بات کو آگے بڑھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا جا رہا ہے الحمدللہ، تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کے لیے. یعنی اسی کلمے میں آپ دیکھیں ماندہ پرستی کا توڑ ہے. یعنی انسان کو کوئی نعمت ملے تو لہٰذا وہ کیا کہتا ہے، یہ میری صلاحیت، یہ میری پلاننگ. حالانکہ یہ کلمہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، جو بھی نعمت ملی ہے اس پر کس کا شکر بجا لاؤ، کس کے پیچھے کار فرمائی ہے، مؤثر حقیقی کون ہے، فائل حقیقی کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو لہٰذا عظمت قرآن کا بیان ہے ابتدائی چھ آیات میں کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے اپنے بندے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب ہے کہ جو نازل کی ہے. دیکھیں سورہ بنی اسرائیل جو سورہ کہف کا جوڑا تھا، ابتدا میں عروجی نعمت کا تذکرہ تھا، واقعہ معراج کا. اب یہ سورہ کہف کے ابتدا میں جو ہے وہ نزولی نعمت کا تذکرہ ہے. نزولی نعمت کیا ہوئی ہے، کیا نازل ہوا، قرآن مجید اللہ کے رسول پر. ولم یجعل لہ عوجا، اور اس قرآن میں کوئی کجی جو ہے وہ اللہ نے نہیں رکھی. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن، اور یہ بلکہ بالکل ٹھیک سیدھی اتاری ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے، یہ ہدایت یعنی حق پر مبنی اس لیے اتاری ہے کہ لینذر بأسا شدیدا من لدن، کہ تاکہ وہ خبردار کرے اس کی طرف سے بہت بڑی آفت کے. یہ بہت بڑی آفت، اس کے حوالے سے باتیں ہیں کہ جو مفسرین نے لکھی ہیں، یعنی اس سے ایک مراد تو یہ لی گئی کہ وہ ایک شخصیت دجال جو آنے والا ہے وہ بڑی آفت ہے، اس کے لیے جو ہے وہ قرآن نازل کیا گیا ہے کہ اسے خبردار کر دیا جائے. یا احادیث میں ایک بہت بڑی جنگ کا بھی جو ہے وہ تذکرہ ہے جو قرب قیامت جو ہے وہ ہونی ہے. اور یہ احادیث کتاب الملاحم میں جو چیپٹرز ہیں اس میں الملحمۃ العظما، ایک بہت بڑی جنگ، اور یہ ایسی جنگ ہے، اور یعنی عیسائیوں میں یہ بھی آرمیگاڈون کے نام سے ان کی کتب میں یہ لفظ ہے کہ جو کہ پایا جاتا ہے، آرمیگاڈون، ایک بہت بڑی جنگ. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایسی جنگ ہوگی کہ اس میں ایک لشکر میں اگر ہزار لوگ ہوں گے تو 999 جو ہے وہ قتل ہو جائیں، اتنی جو ہے وہ خون ریزی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں واقعتاً تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ تاکہ اس کی طرف سے ایک بہت بڑی آفت سے یہ خبردار کرے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, اور اہل ایمان کو خوشخبری دے وہ اہل ایمان کے جو نیک اعمال کرتے ہیں. اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا, کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے. مَا كِسِينَ فِيهِ أَبَدًا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, عیسائیوں کے غلط عقیدے کی نفی کی جا رہی ہے, اور وہ ان لوگوں کو خبردار کرے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ, نہ انہیں اس بات کا کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا. کبورت کلمتن تخرج من افواہہم, اور بڑی بات ہے کہ جو ان کے منہوں سے نکلی ہے. کہ ان یقولون الا کذبا, کہ وہ نہیں کہتے مگر جھوٹ کہتے ہیں. فلعلک باقی نفسک علی آثارہم, تو شاید نبی آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو جو ہے وہ ہلاک کرنے والے ہیں. ان کے غلط جو بھی عقائد ہیں ان کے نتائج پر اللہ کے رسول کا دل بستا تھا, اور خون جو ہے وہ یعنی کھولتا تھا اللہ کے رسول کا, اور دل جو ہے وہ بڑا غمگین ہوتا تھا کہ میں ان کو ہدایت دے رہا ہوں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور یہ اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں جہنم میں گرا چاہتے ہیں. اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, کہ اگر وہ ایمان نہ لاتے تو اس بات پر غم کے مارے آپ لگتا ہے کہ اپنی جان ہی کو ہلاک کر لیں. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا, دو آیتیں ہیں, بڑا اہم موضوع ہے. دنیا پرستی کی مذمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک ہم نے جو زمین میں بنایا ہے اس کو زینت بنایا ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ کون ان میں عمل کے اعتبار سے بہترین ہے. یہ عمل کی جانچ پڑتال کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مزین کر دیا کہ اس دنیا کے دھوکے میں انسان آ کے آخرت کو بلاتا ہے, یا اس دنیا کی بے ثباتی کو پہچان کر ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے لیے جو ہے وہ عمل کرتا ہے. وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, اور جو کچھ اس زمین پر ہے بے شک ہم اسے بالکل ختم کر کے نابود کر کے صاف چٹیل میدان ہیں کہ جو کہ کرنے والے ہیں. اور اسی زمین پر یہ بالکل ٹرسٹ اینڈ ٹرفس کو برابر کر کے اللہ تعالیٰ وہ محشر ہے کہ جو کہ قائم فرمائیں گے پوری انسانیت کو جمع کر کے. اب اس کے بعد یہ جو اگلی آیات ہیں اس میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے کہ جو کہ بیان ہو رہا ہے. جیسے ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں سمجھا تھا کہ تین سوالات پوچھوائے تھے یہود نے مشرکین کے ذریعے سے, ایک سوال کا جواب روح کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں دیا گیا. اب اصحاب کہف اور ذوالقرنین ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں کہ وہ کون تھے. یہ سورہ کہف کا جو ہے وہ موضوع ہے. اصحاب کہف کے بارے میں یہاں آیتیں اب شروع ہو رہی ہیں. ان کے حوالے سے تمیزاً کچھ باتیں ذہن نشین کر لیں, انشاءاللہ پھر آیات سمجھنا آسان ہو جائے گا. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سات جو ہے وہ نوجوان تھے, اور جو بھی روایات ہیں اسرائیلی تو اس میں بھی سیون سلیپرز کے نام سے یعنی اسٹوریز ہیں کہ جو بہت آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گے نیٹ پر بھی. تو ان کے ہاں بھی یہ سیون سلیپرز یعنی جن کو سات نوجوان کی جن کو سلایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 300 سال. تو بہرحال یہ سات نوجوان ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ تم ان کی تعداد سے تم نہیں واقف. تو بہرحال یہ ہے کہ ہم ایک اندازہ ہی کر سکتے ہیں جو بھی روایات ہمارے سامنے موجود ہیں, لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ سات نوجوان عیسائی مذہب انہوں نے قبول کر لیا, جبکہ جہاں یہ رہ رہے تھے رومن امپائر وہ جو ہے وہ مشرک تھی. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہاں کا جو بھی بادشاہ تھا اس نے بلایا اپنے دربار میں ان سات نوجوانوں کو, اور 3 دن کو کی ان کو جو ہے وہ مہلت دی کہ بھائی 3 دن تمہارے پاس ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ اپنے اس عقیدے سے جو ہے وہ باز آ جاؤ, اور یہ ہے کہ ہماری اس یعنی عقائد ہی کو جو ہے وہ تسلیم کرو. بہرحال یہ ہے کہ نوجوانوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی ایمان پر قائم رہنے کی اور استقامت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو رہنمائی فرمائی کہ تم فلاں غار میں جو ہے وہ چلے جاؤ. لہٰذا یہ ہے کہ 300 برس تک پھر یہ وہاں غار میں گئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند دی ہے, ان کو سلا دیا. کتنے برس؟ 300 برس تک. اب یہ 300 برس تک سوئے رہے, اب جب یہ اٹھے ہیں تو اس دوران 300 برس کے دوران رومن امپائر میں ایک بڑا انقلاب برپا ہو گیا, ایک تبدیلی جو ہے وہ آ گئی. پوری رومن امپائر وہ عیسائی مذہب میں جو ہے وہ ریورٹ ہو گئی, عیسائی مذہب قبول کر لیا کہ جو کہ مذہب تھا ان سات نوجوانوں کا. اب بہرحال یہ ہے کہ یہ تو اٹھے 300 سال کے بعد, لیکن ان کو خبر نہیں تھی کہ ہم 300 سال سوتے رہے. یہ تو سمجھے کہ بس ہم تھوڑی دیر جو ہے وہ سلیٹے تھے اور نیند آئی ہے اور ہم جو ہے وہ جاگے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ جب ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کھلی ہے تو سب ان کی عظمت کے جب وہ قائل ہو گئے, کیونکہ سلطنت میں جب یہ غائب ہو گئے تھے تو ان کی پوری تفصیلات ایک تختیوں پر لکھ کر اور بادشاہ کے محل میں اس کو سیو کر لیا گیا تھا. لہذا جب ان کی 300 سال کے بعد حقیقت کھلی ہے اور وہ تختیاں دیکھی گئیں تو وہی لوگ نکلے تو سب ان کی عظمت کے قائل ہو گئے. اور پھر یہ ہے کہ اسی غار میں یہ گئے ہیں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر واقعی موت دی ہے, ان کا انتقال ہوا ہے. یادگار کے طور پر پھر مسجد ہے کہ جو کہ وہاں پر بنائی گئی ہے. اور بہرحال اس واقعے کے ذریعے سے اصحاب کہف کے جو سبق دینا مقصود ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا, کہ جو بھی آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے, جو بھی مصائب کے ذریعے سے جو آزماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, تو لہٰذا اس میں بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ڈٹ جائے اور یہ ہے کہ وہ استقامت کا جو ہے وہ مظاہرہ کرے. فرمایا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم, اور کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اصحاب کہف یعنی رقیم والے, رقیم والے ان کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کی جو بھی جب یہ نہیں ملے تھے تو ان کی ساری جو بھی یادداشت وغیرہ ہے وہ تختیوں پر لکھ کر جو ہے وہ شاہی خاندان میں جمع کر لی گئی تھیں حفاظت سے. تو لہٰذا اسی لیے ان کو کہا گیا کہ جو بھی اصحاب کہف یعنی رقیم والے ہیں وہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے, یعنی تم نے یہ گمان کیا. اس اول فتیت الی الکہف, کہ جب ان جوانوں نے غار میں جو ہے وہ پناہ لی, فقالو تو انہوں نے کہا کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ, کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما, وحی لنا من امرنا رشدا, اور ہمارے کام میں جو ہے وہ درستگی پیدا کر دے, درستگی جو ہے وہ مہیا کر دے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا, اور اللہ فرمانے کہ پس ہم نے تھپکی دی ان کے کانوں پر اور انہیں غار میں کئی سال ہے کہ جو کہ سلائے رکھا, تفصیل ابھی آگے آئے گی. ثم باسناہم لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا, پھر ہم نے انہیں اٹھایا کہ تاکہ ہم دیکھیں کہ دونوں گروہ میں سے کس نے خوب ہے کہ جو کہ یاد رکھا ہے کہ وہ کتنی مدت غار میں رہے. یعنی ایک گروہ نے کہا کہ ہم ایک دن رہے اور دوسرا گروہ تھا انہی میں سے جو کہہ رہا تھا کہ نہیں ہم ایک دن سے جو ہے وہ زیادہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاکہ دونوں گروہ جو ہے وہ معلوم کر لیں کہ وہ کتنی مدت غار میں رہے. اب ذرا تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے ان کا واقعہ. نحن نقص علیک نباہم بالحق, اور البتہ اے نبی ہم آپ سے ٹھیک ٹھیک ان کا حال بیان کرتے ہیں. آپ سے سوال کیا گیا ہے اصحاب کہف کون ہے, ہم آپ کو ان کا پورا واقعہ حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. انہم فتیتون آمنوا بربہم, وہ چند نوجوان تھے, یعنی قرآن نے ان کی تعداد مختص کر کے نہیں بتائی, بس وہ چند نوجوان تھے. آمنوا بربہم, وہ اپنے رب پر ایمان لائے. وزدناہم ہدا, اور ہم نے انہیں ہدایت میں اور زیادہ کر دیا. وربطنا علی قلوبہم اسقامو, اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا کہ جب وہ کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے. فقالو پس انہوں نے کہا کہ ربنا رب السماوات والارض, کہ ہمارا رب تو وہ پروردگار ہے کہ جو آسمان و زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذن شتتا, اور ہم اس کے سوا ہرگز کسی کو معبود نہ پکاریں گے, ورنہ یہ ہے کہ البتہ اس وقت ہم نے بیجا بات کہی. یعنی اس صورت میں اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا تو یہ تو بڑی فضول بات ہوگی کہ جو ہم کریں گے. یعنی یہ حوصلہ تھا کہ جو یہ نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا, بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ ڈٹ کر یہ بات بیان کر رہے ہیں. ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہا, یہ ہے ہماری قوم کہ جس نے اس اللہ کے سوا اور اپنے معبود بنا لیے. لولا یأتون علیہم بسلطان بین, اور وہ یعنی ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہ لے کر آتے, یعنی اپنے جو بھی یہ عقائد رکھے بیٹھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. لہٰذا یہ کہ کوئی ان پر کوئی واضح دلیل ان کو دینی چاہیے, کوئی واضح نشانی جو ہے وہ ان کو سامنے رکھنی چاہیے. فمن اسلم ممن افترا علی اللہ کذبا, بس کون ہے اس سے بڑا ظالم کہ جو اللہ پر اس طرح جھوٹ افترا کرے, جھوٹ باندھے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, اور جب تم ان سے اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا, یعنی اب اللہ الہام کر رہے ہیں اصحاب کہف کو کہ جب تم نے ان سے اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا, اب اللہ نے الہام کیا کہ تم فلاں غار میں چلے جاؤ. فاو الی الکہف, تو جاؤ اس غار میں جو ہے وہ پناہ لے لو. ینشر لکم ربکم من رحمتی, تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت جو ہے وہ وسیع کر دے گا, پھیلا دے گا. وہ یحیی لکم من امرکم مرفقا, اور تمہارے کام میں تمہارے لیے سہولت پیدا کر دے گا. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين, اور تم دیکھو گے کہ جب دھوپ نکلتی ہے تو وہ ان کی غار سے دائیں طرف سے بچ کے نکل جاتی. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ ڈھلتی ہے دھوپ تو ان سے بائیں طرف کو جو ہے وہ کترا کے نکل جاتی ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ غار کے دہانے پر جو ہے وہ سوئے ہوئے تھے. یعنی یہ ہے کہ براہ راست سورج کی روشنی جو ہے وہ اندر نہیں آ رہی تھی ان پر، تاکہ ان کی نیند میں جو ہے وہ کوئی خلل نہ آئے. لہٰذا یہ ہے کہ آج بھی بہت سارے بلڈنگز ہیں کہ جو کہ نارتھ لائٹ شیلز کی وہ بنائی جاتی ہیں کہ تاکہ روشنی وہ آئے، دھوپ نہ آئے براہ راست. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خاص اصحاب کہف کے لیے اہتمام کیا. ذالک من آیات اللہ، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتد، اور جسے ہدایت دے اللہ تو وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جس کو وہ گمراہ کر دے. فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو اے نبی آپ پھر ہرگز اس کے لیے کوئی رفیق، کوئی پشپنا اور سیدھی راہ دکھانے والا نہیں پائیں گے. وتحسبهم ایقاظاً وهم رقود، اور اے نبی آپ انہیں بیدار سمجھیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. یعنی ان کی حالت ایسی تھی کہ اگر کوئی آپ انہیں دیکھتے تو آپ سمجھتے کہ وہ تو بیدار ہیں، یعنی بس ایسے ہی جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال، اب دیکھیں اللہ نے کیسا اہتمام کیا. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بھی دلوا رہے تھے. یہ کیوں اہتمام کیا؟ کیونکہ 300 سال تک جو ہے وہ سلانا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور جو بھی بیڈ پر مریض ہوتے ہیں آپ اگر اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور سب کو جو ہے وہ کسی محتاجی میں نہ دے، لیکن یہ ہے کہ جو بیڈ پر جو ہے وہ مریض لگ جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت بڑا جو مسئلہ کریٹ ہوتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے وہ بیڈ سورز ہوتے ہیں. یعنی ایک ہی یعنی کروٹ پر اگر کوئی مریض لیٹا رہے مستقل کئی دنوں تک، تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر اس کی جو جلد ہے نا وہ کٹنی شروع ہو جاتی ہے اور بڑی خطرناک ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ امراض سے محفوظ رکھے. تو یہ بیڈ سورز ہیں کہ جو کہ پڑ جاتے ہیں، اور باقاعدہ سوراخ ہیں کہ جو کہ اندر جو ہے وہ کمر میں ہپس پر جو ہے وہ بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کا اہتمام کیسے کیا کہ کروٹ جو ہے وہ بدلواتا رہا دائیں اور بائیں. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا ایک کتا بھی تھا ان نوجوانوں کا کہ جو ساتھ غار میں جو ہے وہ داخل ہوا تھا. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا کتا دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے بالکل غار کی دہلیز پر اس طرح سے. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اور بالفرض اے نبی آپ کا وہاں سے اس غار سے گزر ہوتا. لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تو ان سے آپ پیٹ پھیر کر جو ہے وہ بھاگتے اور ان کی طرف سے آپ پر ایک ہیبت ہے کہ جو کہ طاری ہو جاتے. یعنی یہ خاص اہتمام اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہ وہاں پر کوئی پر نہیں مار سکتا تھا، کوئی اگر جاتا بھی تو وہ ایسی ہیبت طاری ہوتی اس پر کہ وہ وہاں سے جو ہے وہ خوف سے واپس جو ہے وہ بھاگ جاتا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور ہم نے اسی طرح پھر انہیں اٹھایا. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، کہ تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. اب دیکھیں یہاں جو اگلی بات آ رہی ہے تو اس میں ایک داخلی شہادت بظاہر یہ نظر آتی ہے کہ یہ ساتھ ہی جو ہے وہ نوجوان تھے، باقی حقیقت وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. مفسرین نے بس یہ دلچسپی کے لیے ایک نقطہ ہے کہ جو کہ لکھا ہے. دیکھیں اب یہاں پر آگے دیکھیں الفاظ کیا ہیں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، اب یہ جب جاگے ہیں تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا. اب یہ ایک ان میں سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ کم لبستم، کہ بھئی تم کتنی دیر جو ہے وہ اس حالت میں رہے. تو ایک نے تو یہ سوال کیا. اب آگے دیکھیں الفاظ کیا ہیں. قالو لبسنا یومن او باد یوم، انہوں نے کہا کہ ہم رہے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. یعنی ایک تو سوال ریز کیا گیا ایک کی طرف سے، اب اگلا جو یہ جواب دیا جا رہا ہے یہ بالکل ڈفرنٹ جواب ہے، اور یہ قالو کا لفظ آیا ہے اور قالو کا لفظ جمع کے لیے آتا ہے، یعنی کم از کم تین اور زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں. تو لہٰذا اب یہ کم از کم جو ہے وہ تین افراد ہیں، اور جملہ آگے جو بھی آئے گا وہ اور ڈفرنٹ آئے گا، وہ کچھ اور تین لوگوں نے کہا ہے. تو لہٰذا ایک نے سوال کیا کہ تم کتنا عرصہ رہے، تو لہٰذا مفسرین کہتے ہیں کہ تین نے جو ہے وہ جواب دیا کہ لبسنا یومن او باد یوم، کہ ہم رہے ہیں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. اب اس کی نگیشن میں مزید تین لوگوں نے مزید کہا. قالو ربکم اعلم بما لبستم، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنی مدت رہے ہو. تو لہٰذا اب یہ 3 + 3 + 1 یہ کتنے ہو گئے، یہ ٹوٹل 7 ہو گئے، باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے. ایک نے کہا تم کتنی دیر رہے، تین نے کہا کہ ہم رہے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، اور مزید تین نے کہا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنے عرصے کتنی مدت اس حالت میں رہے ہو. فبعثوا احدکم بورقکم ھذہ الی المدینہ, بس اپنے میں سے ایک کو اپنا یہ پیسہ یہ روپیہ دے کر جو ہے وہ بھیجو شہر کی طرف. فلینظر, اور پھر وہ دیکھے کہ ایوہ اسکا تعامن, کہ کون سا کھانا ہے کہ جو پاکیزہ تر ہے. فلیاتکم برزق من, تو وہ اس سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے. یعنی اب اتنا دیر سے ہم جو ہے وہ بھوکے ہیں, لہٰذا اب یہ روپیہ دے کر جو ہے وہ بھیجو. کرنسی اب وہ 300 سال پہلے کی کرنسی تھی, لہٰذا اب وہ ایک شخص وہ گیا ہے بازار میں روٹی وغیرہ لینے کے لیے اور اس نے جو ہے وہ روٹیاں لیں اور سکہ جو ہے وہ آگے بڑھایا, تو اب وہ جو روٹیاں بنانے والا تھا اور روٹیاں دے کر اس نے سکہ جب ہاتھ میں لیا تو وہ اچھل گیا. وہ کہا کہ بھئی یہ 300 سال پہلے کی یہ کرنسی اس کے ہاتھ میں کیسے آ گئی, لگتا ہے کہ کوئی یعنی چھپا ہوا خزانہ ہے کہ جو کہ اس کے پاس آ گیا. اور اس طرح سے جو ہے وہ شور شرابہ ہو گیا, اور یہ ہے کہ پھر بادشاہ کے محل تک بات گئی, اور پھر یہ ہے کہ ان کا جو بھی ایک وہ کھلا کزیا کہ بھئی وہ رقیم اور وہ تختیاں نکالی گئیں, اور پھر جو ہے وہ دیکھا گیا کہ ارے یہ تو بالکل وہی 7 نوجوان ہیں کہ جو غائب ہو گئے تھے. تو لہٰذا پھر ان کی حقیقت ہے کہ جو اس طرح کھل گئی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تم ایک جو ہے وہ لے کے جاؤ یہ کرنسی اور کھانا لے کر آؤ پاکیزہ, تو وہ اس سے تمہارے لیے کچھ لے کر آئے. وَلْيَتَلَطَّفْ, اور ہدایت انہوں نے یہ کی کہ دیکھو وہ نرمی کرے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, اور کسی کو اپنی خبر نہ دے بیٹھے. یعنی یہ کہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ بس ہم تھوڑی دیر اس حالت میں رہیں اور بادشاہ ہمیں ڈھونڈ رہا ہوگا قتل کرنے کے لیے. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم, بے شک اگر وہ تمہاری خبر پا لیں گے تو وہ تمہیں رجم کر دیں گے یا تمہیں لوٹا دیں گے اپنی کفر کی راستے پر, یعنی اپنی ملت میں. ولن تفلحوا اذن ابدا, اور اس صورت میں تم ہرگز کبھی فلاح نہ پاؤ گے. وکذالک اثرنا علیہم, اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر پھر خبردار کیا. لیعلموا ان وعد اللہ حق, کہ تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق پر مبنی ہے. وان الساعۃ لا ریب فیہا, اور یہ کہ قیامت کے ہونے میں کوئی شک نہیں. یعنی اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل بھی دے دی کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو جو ہے وہ زندہ کرے گا. اذ یتنازعون بینہم امرہم, اور یاد کرو کہ جب وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑتے تھے. فقالوا ابنوا علیہم بنیانا, تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بناؤ. یعنی اب وہ حقیقت واضح ہو گئی, سب جو ہے وہ لوگ گئے, کیونکہ وہ اب مذہب تبدیل ہو گیا تھا 300 سال کے درمیان. رومن امپائر جو ہے وہ عیسائی مذہب میں تبدیل ہو گئی تھی انہی کے مذہب میں. لہٰذا یہ ہے کہ وہ بڑے خوش ہوئے کہ بھئی یہ 300 سال پہلے غائب ہونے والے نوجوان, اور یہ ہے کہ پھر وہ غار میں گئے, وارم ویلکم کیا, اور بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر رہنمائی کی کہ دوبارہ غار میں جاؤ, اور پھر وہیں ان کا انتقال ہو گیا. اب یہ ہے کہ آپس میں مباحثہ ہوا کہ بھئی اب کیا کیا جائے, کیا یادگار ان پر بنائے جائے. تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بناؤ. ربهم عالم بهم, ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے کہ وہ کیا بحث کر رہے تھے. قال الذين غلبوا على امرهم, تو جو لوگ اپنے کام پر غالب آنے والے تھے انہوں نے کہا کہ لنتخذن عليهم مسجدا, کہ ہم ضرور ان پر ایک مسجد ہے کہ جو کہ تعمیر کریں. سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم, اللہ فرما رہے ہیں کہ اب کچھ کہیں گے کہ وہ تین ہیں اور چوتھا ان کا کتا. ويقولون خمسه سادسهم كلبهم, اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 نوجوان ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے. اب یہ 2 فگرز ہیں جو اللہ نے بیان کی, ایک 3 کی اور ایک 5 کی, اور دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ آگے الفاظ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں. رجمم بالغیب, اور یہ یعنی اپنے اٹکل ہیں کہ جو کہ دوڑا رہے ہیں, یعنی کوئی دلیل سے بات نہیں کر رہے, صرف اپنے اٹکل ہیں کہ جو کہ دوڑا رہے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ, اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے. تو لہٰذا اب اس فگر کے بعد مفسرین کہتے ہیں کہ رجمم بالغیب کے الفاظ نہیں آئے, تو اس کا بھی یہ بھی ایک داخلی شہادت ہے کہ یہ 7 ہی وہ نوجوان تھے. واللہ اعلم. قل ربی اعلم بعدتہم, حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمائی, کہ نبی آپ فرمائیے کہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد. ما یعلمہم الا قلیل, اور انہیں تھوڑوں کی سوا جو ہے وہ یعنی کوئی نہیں جانتا. فلا تمہاری فیم اللہ میرا انظاہرا, پس سرسری بحث کی سوا اس معاملے میں جھگڑا مت کرو. ولا تستفتی فیم منہم احدا, اور نہ پوچھو ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے. لہٰذا یہ پورا یعنی جو سوال کیا گیا تھا یہود کی طرف سے, اللہ کے رسول کو پورا جواب یعنی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سجھا دیا اور بیان کر دیا. ولا تقولن لشئ انی فاعل ذلک خدا، ایک خطا کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب یہود کے ذریعے سے یہ تین سوال پہنچوائے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے، تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا، فرما دیا کہ میں بتا دوں گا، کل بتا دوں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا. تو لہٰذا اب آپ کا جو رتبہ ہے، آپ پوری انسانیت کے لیے رول ماڈل تھے اور نبی تھے، تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ کے اس رتبے کے اعتبار سے یہ خطا قرار پائی، ورنہ آج ہم کسی معاملے میں انشاءاللہ نہ کہیں تو ایسی پکڑ نہیں، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کے حوالے سے یہ خطا قرار پائی، اللہ سبحانہ وتعالی نے توجہ دلائی کہ ولا تقولن لشئ انی فاعل ذلک غدا، اور ہرگز ہرگز اے نبی کسی کام کے لیے یہ نہ کہنا کہ میں کل جو ہے وہ کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ ہے کہ آپ کی زبان سے یہ نکلنا چاہیے کہ انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ چاہے گا تو یہ کام ہو جائے گا. واذکر ربک اذا نسیت، اور جب اے نبی آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو جو ہے وہ یاد کیجئے، اگر انشاءاللہ کہنا بھول جائیں، جب یاد آ جائے تو پھر آپ یہ کلمہ اپنی زبان مبارک پر لے آئیے. وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا، اور آپ فرمائیے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے گا اس سے بہت زیادہ قریب کی بھلائی تھی. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اصحاب کہف اس غار میں 300 سال رہے اور ان کے اوپر 9 سال مزید رہے، یعنی ٹوٹل کتنے سال اللہ فرما رہے ہیں؟ 309 سال. یعنی پہلے الگ سے کہا کہ 300 سال رہے اور 9 سال جو ہے وہ مزید اس کے اوپر. تو لہٰذا اب یہ 309 سال کیوں نہیں کہا؟ تو اس میں بھی دو رائے ہیں مفسرین کی. ایک کہتے ہیں کہ بھائی شمسی اعتبار سے تو 300 برس بنے اور قمری اعتبار سے وہ 309 برس بنے، ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ مذہبی انقلاب میں 300 برس ہیں کہ جو کل عرصہ وہ لگا، رومن امپائر وہ تبدیل ہوئی اور عیسائی مذہب اختیار کیا، اس میں تو 300 برس جب وہ لگے پورے، اس دوران ان کو سلائے رکھا. اب مزید جو ہے وہ اصحاب کہف کو ایمان اور ایمانی اجر کا تجربہ کرانے کے لیے مزید 9 سال ہیں کہ جو ان کو زندہ رکھا گیا، کہ تاکہ وہ اپنے وہ ایمانی تجربات جو ہے وہ دیکھیں کہ جس کی وہ محنت کر رہے تھے اس کا جو بھی یعنی ایک ثمر ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. 9 سال مزید کہ یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رومن امپائر کو عیسائی مذہب میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق نصیب فرمائے. تو بہرحال واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ 300+ 9 سال اس کی کیا حقیقت ہے. قل اللہ عالم بما لبثوا، اے نبی آپ فرمائیے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت ٹھہرے رہے. لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کے راز. اب صرف ہی واسمے، کیا وہ خوب دیکھتا ہے؟ کیا وہ خوب جو ہے وہ سنتا ہے؟ ما لہم من دونہ من ولی، ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی نہ مددگار ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک بھی جب وہ نہیں کرتا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے احکامات میں اور سوورینٹی میں کوئی جو ہے وہ شریک ہے. اب اس کے بعد جو مطالبات ہیں قریش مکہ کے وہ سامنے رکھے جا رہے ہیں. ایک مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ بھئی اس قرآن کو جو ہے وہ آپ بدل دیں، اور دوسرا مطالبہ یہ کہ جب بھی ہم سردار آپ کے پاس آتے ہیں آپ کے مجلس میں تو ہمارے غلام طبقہ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، ان کو جب وہ آپ ہٹا دیں. تو جواب دیا جا رہا ہے پہلے مطالبے کا کہ کتاب کو بدل دیں. فرمایا وَتْلُوا مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی آپ تو تلاوت کیجئے کہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے یہ کتاب وحی کی گئی ہے. لا مبدل لکلماتی، اللہ کی کلام اور اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور اے نبی آپ ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، دوسرا مطالبہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ درویشوں کو اپنے پاس سے آپ ہٹا دیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ تو اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام. یریدون وجہ، وہ سراسر اس کی رضا چاہتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم، اور آپ کی آنکھیں ان درویشوں سے ہرگز نہ پھرنے پائیں. ترید زینت الحیات دنیا، لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ آپ دنیا کی زندگی کے زینت کے جو ہے وہ طلبگار ہیں، اس کو جو ہے وہ چاہنے والے ہیں. مفسرین نے یہاں احتیاط کی ہے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ آپ دنیا کی جو ہے وہ طلبگار ہو گئے اس کی زینت کی. یعنی یہ تو بعید اس قیاس تھا کہ آپ اللہ کے رسول جو ہے وہ دنیا کے طالب ہو جائیں. کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں. فرمایا کہ ولا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا, اور اے نبی آپ اس کا کہا اور اس کی اطاعت نہ کیجئے کہ جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. واتبع ہوا, اور وہ اپنے خواہشات کے پیچھے پڑ گیا. وکانا امرہ فروتا, اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. وقل الحق من ربکم, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ حق تو ہے تمہارے رب کی طرف سے, یعنی میں تمہاری کسی بات کو ماننے والا نہیں, ماننا ہے تو مانو ورنہ یہ ہے کہ دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, پس جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها, ہم نے تو بے شک پھر تیار کی ہے ظالموں کے لیے ایسی آگ کہ جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی, وہ بڑے بڑے قناتوں کی طرح شولے. وہیں یستغیثو یغاثو بما ان کل مہل یشفی الوجوہ, اور اگر وہ اس جہنم کی آگ میں فریاد کریں گے, انہیں جب پیاس لگے گی تو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند کھولتے ہوئے پانی سے ان کی داد رسی ہے کہ جو کہ کی جائے گی, وہ داد رسی کیے جائیں گے, اور وہ کھولتا ہوا پانی وہ کیا کرے گا, یشفی الوجوہ, ان کے منہوں کو وہ بھون ڈالے گا. اللہم اجرنا من النار, اللہ تعالیٰ اس جہنم کی ہوا سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے. بیس الشراب, اور کیا ہی برا وہ مشروب ہے. وساعت مرتفقہ, اور کیا ہی وہ بری ہے آرام گاہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہاں اس کے برعکس ایسے بھی اللہ کے درویش ہیں, بے شک وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. انا لا نضیع اجر من احسن عملا, تو ہم اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے کہ جس نے نیک عمل کیا. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار, یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں اور جس کے دامن سے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب, اور اس جنت میں اہل جنت انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. آج یہ سونا مردوں پر حرام, لیکن جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر جنت کو, جنت والوں کو سونے کے کنگن پہنائیں گے. ویلبسون فیابا خضرا من سندس, اور وہ کپڑے پہنیں گے سبز باریک ریشم کے, اور وہ استبرقم, اور دبیز ریشم کے, یعنی استر بھی جو ہے وہ ریشم کا ہوگا اور اس کے اوپر جو اصل کپڑا ہے وہ بھی جو ہے وہ ریشم کا ہوگا. یعنی یہ دو چیزیں جو مردوں پر حرام, اللہ تعالیٰ وہاں ان کے لیے ان کو زینت بخشے گا انہیں دو چیزوں کے ذریعے سے. متقین فیہا علی الارائک, اور وہ جنت میں مسیریوں پر جو ہے وہ تکیہ لگائے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. نعم الثواب, کیا ہی خوب ہے یہ بدلہ. وحسنت مرتفقہ, اور وہ خوب ہے آرام گاہ وہ جنت. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہاں کی تمام نعمتیں جو ہے وہ نصیب فرمائے. یہاں انشاءاللہ ہم وفق کر رہے ہیں, اور حافظ صاحب سے اس مقام کو انشاءاللہ 8 رکعتوں میں سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ.